سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي ابن أبي طالب. أسد الله الغالب مطلوب كل طالب، ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء وعلى ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين بر محمد وعلى محمد صلوات. انسانی تاریخ میں جناب آدم سے لے کر آج تک دو ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، جن کے روح رونما ہونے سے پہلے اللہ نے ان دو واقعات کی خبر ہر نبی کو، ہر وصی کو، ہر رسول کو، ہر قوم کو دے دی. ابھی وہ واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس واقعے کی تفصیلات، اس کی توضیحات، اس کی ڈیٹیلز سے ہر نبی کو آگاہ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تاریخ انسان میں یہ دو واقعات ہیں، اپنی انفرادیت کے حوالے سے، اپنے اثر کے حوالے سے، اپنے فائدے کے حوالے سے باقی تمام واقعات پر حاوی ہیں. پہلا واقعہ واقعہ ظہور ہے. ابھی امام کا ظہور ہوا نہیں، ہم سب منتظر ان کے ظہور کے، لیکن اس واقعے کی خبر اللہ نے ہر نبی کو، ہر امام کو، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو، اور ہر امام نے اپنے ماننے والوں کو دے دی ہے. جیسے انبیاء منتظر رہے ہیں، اہل بیت کی ہر فرد منتظر رہی ہے، نہ خود منتظر رہی ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی بار بار اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو اس قائم کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جنگ میں جاتے ہوئے فرمایا کہ میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر، علی اخوانی. جب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام، ہم آپ کے بھائی ہیں، تو فرمایا کہ آپ میرے اصحاب ہیں. تو پوچھا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو میرے قائم کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور ان کا ایک پچاس سلمان کے برابر ہوگا. تو یہ واقعہ ظہور، امام کی آمد سے پہلے، امام کی ظہور سے پہلے ہر شخص اس کے بارے میں مطلع ہے، آگاہ ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا واقعہ جو تاریخ انسانی کے دامن میں ہے، وہ واقعہ کربلا ہے. کہ واقعہ کربلا ابھی رونما نہیں ہوا، ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ہر نبی کو، ہر امام کو، اور ہر نبی کے وصی کو واقعہ کربلا کے بارے میں باخبر کر دیا ہے. مسلسل وہ روایات، اتھینٹک روایات، جس میں انبیاء کے ان داستانوں کو نقل کیا گیا کہ ہر نبی جس کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا ہے، اس کو اللہ نے سرزمین کربلا میں کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا کیا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں واقعہ کربلا کی یاد ڈال دی جائے۔ بس یہ دونوں واقعات آپس میں متصل ہیں، کنیکٹڈ ہیں، واقعہ کربلا اور واقعہ ظہور، ان کے درمیان کنیکشن کیا ہے، ان کے درمیان ارتباط کیا ہے کہ حقیقت میں یہ واقعہ کربلا ہے جو انسان کو واقعہ ظہور کے ساتھ متصل کرتا ہے۔ یعنی کربلا حقیقت میں ظہور کے لیے آمادگی اور تیاری کا نام ہے۔ اگر ہم نے یاد سید و شہدا برپا کی ہے، تذکرہ سید و شہدا برپا کیا ہے، لیکن کربلا کے ذکر کے ذریعے سے ظہور کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے واقعہ کربلا کو اس کے حقیقی پس منظر میں نہیں سمجھا۔ واقعہ کربلا ہمیں وہ زندگی عطا کرتا ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور واقعہ کربلا نے حقیقت میں موت کا تصور تبدیل کر دیا ہے۔ موت کا وہ تصور جو ہمارے ہاں تھا کہ موت کا مطلب ہے فنا ہونا، نابود ہونا، تباہ ہو جانا، یہ ہم کہتے ہیں کہ فوت نہیں۔ اب قرآن نے جو فوت کی یا وفات کی تشریح کی ہے اور واقعہ کربلا نے اس کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، ایک فوت جس کا مطلب ہے نابود ہونا، تباہ ہو جانا، لگتا ہے فلاں صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور ایک وفات، وفات کا معنی ہے کسی بھی چیز کا اپنے مرحلہ کمال اور منزل کمال پر پہنچ جانا۔ بس فوت اور وفات دو الگ الگ کیفیات ہیں، دو الگ الگ حقائق ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے موت وفات بن کے آتی ہے، یعنی موت ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور نابودی بن کے آتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے موت وفات بن کے آتی ہے، یعنی انہیں ایک پست مقام سے بلند مقام کی طرف لے کے جاتی ہے، انہیں ایک تکلیف دہ زندگی سے ایک سکون، آرام اور آسائش والی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کربلا میں دونوں چیزیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ جن کے جسم پر جب تلوار پڑ رہی تھی اور ان کی رگے جان کٹ رہی تھی، تو وہ فوت ہو رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے، نابود ہو رہے تھے، اور کچھ لوگ جن پر جب تلوار کا وار پڑتا اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کرتی، تو حقیقت میں جس طرح ان کی روح پرواز کر رہی تھی، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ارتقا اور پرواز کر رہا ہوتا تھا۔ بس یہ کیفیت اب بھی موجود ہے ہمارے زمانے میں بھی، لوگ انہی دو کیفیات کا شکار ہیں، یا تو وہ تباہ ہو رہے ہیں، نابود ہو رہے ہیں، یا وہ کمال اور ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا ملحظہ کریں کہ ہم ان دونوں کاروانوں میں سے کس کاروان کے ساتھ ہیں؟ کیا اس کاروان کے ساتھ ہیں جس کی منزل تباہی، بربادی اور عدم ہے، یا ہم اس کاروان کا حصہ ہیں کہ جس کی منزل ارتقاء ہے، پرفیکشن ہے، کمال ہے، کامیابی ہے، سرفرازی ہے، مشخص ہے ہمارے سامنے۔ لیکن وہ جو رات کو نبی کی حدیث عرض کی تھی اس پس منظر میں، اس پیرائے میں، کہ چاہے ایک انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے، चाहे एक इंसान कमाल की तरफ जा रहा है, दोनों ने मौत का सामना करना है, दोनों ने इज़राइल का सामना करना है। जब उस नौजवान ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं मौत की तमन्ना करूं? चूँकि होता है ना, इंसान कभी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात में घिर जाता है, मसायब में घिर जाता है, कोई राय हल, कोई राय चारा नज़र ही नहीं आता। तो इंसान कहता है, अब खुदाया ज़िंदगी ले ले मुझसे। तो ये नौजवान पिता का, या रसूल अल्लाह क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं मौत की तमन्ना करूँ, मौत की ख्वाहिश करूँ? तो उसके सवाल के जवाब से पहले जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो ये था कि वल मौत अमरुन ला बुद्द मिन्हु, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे फरार मुमकिन नहीं। अब वो जिस तरीके से भी आए, खुशगवार हालत में आए या तलखी के आलम में आए, फना होने की शक्ल में आए या बका की शक्ल में आए, लेकिन उससे फरार मुमकिन नहीं। लिहाजा फरार मुमकिन नहीं तो उससे पहले फरमाया कि ये ज़िंदगी जो तुम्हारे पास मौजूद है, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह के रसूल ने अपने साहब से सवाल किया है कि ये बताइए कि आपके ख्याल में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है जो आपको हासिल है? तो किसने घर का जिक्र किया, किसने फैमिली का जिक्र किया, अपनी मार्फत। जब अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जे हुए तो मौला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सबसे अफजल और सबसे बड़ी जो नेमत है वो ज़िंदगी की नेमत है। जो इंसान जिंदा है वो इस सारे कमालात कसब कर सकता है। आप नेकी के, तकवा के, भलाई के, बिर के किसी भी दर्जे पर फैज़ होना चाहें तब मुमकिन है जब इंसान जिंदा है। जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है उसके लिए हकीकत में दरवाज़ा बंद हो चुका है या बहुत महदूद उसके लिए। तो ये ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये फुर्सत के लम्हात जो मैं हासिल है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब इन फुर्सत के लम्हात से इस्तेफादा कैसे करना है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, ये जो तुम्हें ज़िंदगी जैसी नेमत मिली हुई है, तुम मौत की ख्वाहिश और तमन्ना कर रहे हो, तो उस वक़्त तक तुम मौत की तमन्ना ना करो जब तक तुम अपने दामन में 40 चीज़ों को जमा ना कर लो। देखो, इंसान इस्लाम का मैनिफेस्टो समझना चाह रहा है, इस्लाम की समरी समझना चाह रहा है, ख़ुलासा समझना चाह रहा है, तो इन 40 चीज़ों को जमा कर ले इंसान। जिसके दामन में ये 40 चीज़ें जमा हो गई फिर उसे मौत की कोई परवाह नहीं रहती। यानी सवाल एक है उसका कि मैं मौत की तमन्ना कर सकता हूँ, और अल्लाह के नबी ने जवाब में 40 जवाब जिक्र किए हैं। अलबत्ता ये भी जो आसमानी कुतुब हैं उनमें अम्बिया की और अम्बिया के औसिया की ये अलामत बयान की गई है कि आप उनसे जो भी सवाल करेंगे वो जवाब में आपको ला या नहीं नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहते ला अदरी। अगर किसी ने कह दिया मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, तो बाकी तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वो नबी और इमाम नहीं हो सकता। नबी और इमाम कभी ला अदरी नहीं कह सकते। इसलिए जब रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह के रिहलत के बाद यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा हुआ था कि जो नबी का वसी है उसकी एक अलामत ये है कि जब हम उसके पास जाएं और उससे कोई भी सवाल करें तो हमारे हर सवाल को जवाब देगा। तो आए हैं खलीफा वक्त के पास और कहते हैं कि देखिए, हम 10 उलमा हैं, हम में से हर एक अपने कबीले का सरबराह, अपने कबीले का आलिम है हम में से हर एक, और हम एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा एक है लेकिन हमारा तकाजा ये है, हमारी दरख्वास्त ये है, हमारी डिमांड ये है कि इस एक सवाल के हमें 10 जवाब दिए जाएँ और कोई भी जवाब रिपीट जवाब ना हो। सवाल एक है, जवाब 10 हो। तो खलीफा ने अपनी आजी का इजहार किया है, शायद ये कहो कि मुझे तो एक जवाब भी नहीं आता, आप 10 जवाब मुझसे पूछना चाह रहे हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ज़ाहिर है जो अहले बैत का इल्मी मकाम था, खुलफा भी उस बात का एतराफ़ करते थे, बरमला इतराफ़ करते थे। जब ये निकले हैं मायूस होकर तो जनाब सलमान लेकर गए कि आइए मैं आपको उस दरवाजे पर लेकर जाता हूँ جس دروازے کو اللہ کے نبی نے انا مدینۃ العلم و علی بابہا قرار دیا ہے. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول کی. عبداللہ جوادی عاملی نے جب اس حدیث کی تفسیر بیان کی ہے تو کس نے پوچھا ہے؟ اب اگر آپ پرانے زمانے کا تصور کریں, جس زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی, حیط اسے کہتے, دیوار کہتے تھے, اور اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا, تو جو بھی لوگ شہر کے اندر آنا چاہتا تھا اس دروازے سے آتا تھا, اور دروازے پر ایک نگہبان ہوتا تھا. اس نگہبان کی جاب, جسے آپ چوکیدار کہہ لیں, نگہبان کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, یہ بڑا عظیم عہدہ ہوتا تھا. کسی عام آدمی کے حوالے یہ نہیں کہہ رہا, جو آدمی سب سے مضبوط, سب سے شہرت والا, اس کے حوالے کیا جاتا تھا. تو کہا کہ اگرچہ اس دروازے کا دربان ہونے کا اعزاز ہی بہت بڑا اعزاز ہے, کیونکہ جو بھی آدمی شہر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے وہ پہلے دربان سے اجازت لیتا ہے. اگر دربان اسے اجازت نہ دے تو شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, شہر علم ہوں, اور علی اس شہر کے نگہبان ہیں, دربان ہیں. کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے, در ہیں. اور استاد نے فرمایا کہ دربان جتنا بھی قوی ہو, جتنا بھی مضبوط ہو, اس کا ایکسس محدود ہوتا ہے. یا تو وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے یا دروازے کے اندر کھڑا ہوتا ہے. جب وہ دروازے کے باہر ہے تو اس کی نظر میں صرف وہی منظر ہے جو دروازے کے باہر ہے. اب دروازے کے اندر کیا رونما ہو رہا ہے اسے خبر نہیں ہوتی. یا وہ دروازے کے اندر ہے, اگر دروازے کے اندر ہے تو اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے. اگرچہ بڑا عظیم عہدہ ہے, اگرچہ بڑا عظیم مرتبہ ہے دربان ہونا, لیکن دربان کا ایکسس محدود ہے. یا دروازے سے باہر دیکھ سکتا ہے یا دروازے سے اندر دیکھ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی در ہو, دروازہ ہو, تو در کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ شہر کی طرف کھلتا ہے, ایک حصہ شہر سے باہر ہوتا ہے. یہ دروازے کو یہ بھی خبر ہے کہ شہر کے اندر کیا ہے, اور دروازے کو یہ بھی خبر ہے کہ شہر کے باہر کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے امیر المومنین فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, کہ جو اس شہر تک آنا چاہے, جو اس شہر تک رسائی حاصل کرنا چاہے وہ بھی علی کے پاس آئے, اور جو اس شہر سے باہر جانا چاہے وہ بھی علی کے پاس آئے. سوال پڑھیے محمد علی پر. تو جناب سلمان ان علماء یہود کو لے کر اس دروازے پر گئے ہیں جس دروازے کو اللہ کے نبی نے باب العلم قرار دیا ہے. اب آتے ہیں, جب مولا کے پاس پہنچے تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم سوال کرنے آئے ہو, تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا سوال لے کر آئے ہو, یا تم سوال دہرانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجیے, ہمیں مولو دیجیے, ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. تو سوال کیا, علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سوال ہے کہ صرف کہ فضیلت علم کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ ہے. اور کہا آپ کو ہماری کنڈیشن کا تو پتہ ہوگا, ہماری شرط کا تو پتہ ہوگا, سوال ہمارا ایک ہے, لیکن ہم 10 مختلف جواب لینے آئے ہیں. امیر المومنین نے 10 مختلف جواب دیے اس ایک سوال کے. جب ان کی تسلی اور تشفی ہوگی تو فرمایا مجھے اس ذات واحد کی قسم, تم صرف 10 لوگ ہو, اگر پورے یہودی اٹھ کر آ جاتے اور یہی سوال کرتے تو میں علی ابن ابی طالب کسی بھی جواب کو ریپیٹ نہ کرتا, بلکہ یہودیوں کی تعداد کے برابر انہیں اس ایک سوال کا جواب دیتا. تو جو نبی ہے یا نبی کا وصی ہے, اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے سامنے آپ نے جواب کو ریپیٹ نہیں کیا, دہرانا نہیں, اور امیر المومنین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین نے یہ کہا کہ لا ادری, مجھے پتہ نہیں جو تم سوال کر رہے ہو, کل آنا پرسوں آنا, کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا. بلکہ بڑا وہ خوبصورت واقعہ جو آپ سب کا سنا ہوا ہے کہ جب ہشام اپنے اس پورے جاہو جلال کے ساتھ لشکر کے ساتھ آتے حج کرنے کے لیے. اور جب پہنچے مدینے مکے میں اور مطاف کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے, دیکھتا ہے اشتہا میں بہت زیادہ رش ہے. یہ ظاہر ہے اب گھوڑے پہ سوار ہے, ساتھ سپاہی ہیں, اور کوئی آدمی بھی کوئی حاجی بھی اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا, سب مشغول ہیں طواف میں. اس سے بالکل جگہ ہی نہیں ملتی, سپیس ہی نہیں ملتی کہ مطاف کے اندر داخل ہو سکے. اس دوران دیکھتا ہے کہ ایک شخصیت کعبے میں داخل ہوئی ہے, اور جو ہی حاجیوں کی نظر ان پر پڑی ہے تو تمام کے تمام حاجیوں نے طواف کو چھوڑ دیا اور لین بنا کر کھڑے ہو گئے. تو شام کے لیے تو یہ نظر ناقابل برداشت تھا نا, کہ میں بادشاہ ہوں, حکمران ہوں, اتنی طاقت ہے میرے پاس, اتنے سپاہی ہیں میرے پاس, اتنی جاہ و جلال و حشمت ہے میرے پاس, اور مجھے اس طرح کا پروٹوکول نہیں مل رہا, اتنی عزت نہیں مل رہی. تو اب اپنے اس حسد کا اظہار کرنے کے لیے کہتے کہ من حاضر, یہ کون ہے, یہ آدمی کون ہے, یعنی گویا تمسخر ہونے تھا کہ یہ کون ہے, میں تو اس کو جانتے نہیں ہوں. تب حشام کے ساتھ جو شاعر آئے ہوئے فرزدق, اس سے رکا نہیں گیا, کہتا اچھا اگر تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. تو اس نے بعد میں خاص طرح اجازت دے دیے, اور فرزدق نے فی البدی جو وہاں پر قصیدہ کا ہے مولا کی شان میں, کہ یہ وہ ہے جس کے پاؤں کی چاپ سے مکہ اور منا کی گلیاں واقف ہیں. اگر کعبہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کے طواف کے لیے آ رہا ہے تو کعبہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اس کا طواف شروع کر دے. اس میں جو ایک بات کیا کہا کہ یہ وہ ہے جن کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا. اگر اللہ نے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ نہ کہا ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی بھی لا نہ آتا. پر جب یہ اہل بیت سے کچھ پوچھتے تو وہ یہ نہیں کہتے لا مجھے معلوم نہیں ہے, لا ان کی زبان پر آتا ہی نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین ادھر بیٹھے, خدا انشاءاللہ توفیق دے سب مومنین کو کہ زیادہ تشریف جا چکے ہیں عراق, جو مومن گئے ہیں وہ گئے ہیں, انہیں دیکھا مسجد کوفہ میں. اگر ہم مسجد کوفہ میں جائیں تو وہاں پر ابھی بھی یہ خطبہ موجود ہے, بیٹھے ہیں مولا اور ایک آدمی آتے کہتے ہیں مولا آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں وہ لفظ استعمال نہ ہو, وہ حرف استعمال نہ ہو جس پر ڈاٹ اور نقطہ ہوتا ہے, اور فی البدی. یہ نہیں کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. اور امیر المومنین نے فی البدی ایک خطبہ ارشاد, ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس پورے خطبے میں ڈاٹ والا حرف ہے ہی نہیں. مسجد کوفہ میں ابھی وہ خطبہ موجود ہے, آپ چاہیں تو انہیں اس پہ ایک فریم کروا کے لگایا ہوا ہے محراب کے نزدیک. وہ مسجد کوفہ جس میں آ کر ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ یا علی ایک خطبہ ارشاد فرمائیے جس خطبے میں الف استعمال ہی نہ ہو. الف عربی زبان میں واول کی طرح ہے, یعنی آپ میں سے کوئی جتنا بھی مہر لسان یاد ہے پوچھ سکیں بھیا ایک آپ مجھے سینٹینس بنا کے دیں جس میں واول نہ استعمال ہو, 100 بار سوچے گا. تو عربی میں الف کی وہی حیثیت ہے جو انگلش میں واول کی ہے. تو کہا کہ مولا آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں الف استعمال نہ ہو. تو میرے مولا نے ایک پورا خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس پورے خطبے میں الف کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کہا کہ نا مولا سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ مولا جب جھگڑا ہوا تھا دو خواتین کے درمیان, یہ کہتے کہ یہ بچہ میرا, دوسری کہتے ہیں یہ بچی میری ہے, تو مولا کے پاس جب لے کر آئے ہیں تو مولا نے کہا کہ ان دونوں خواتین کو الگ الگ کمرے میں بھیج دیجئے. بھیج دیا اور کہا دونوں کو ایک ظرف دے دیجئے, ایک ظرف دے دیا کہ پیالہ یہ جو بھی ہے, کہ اس کے اندر پہ دودھ لے کر آئیں. جب دودھ لایا اور امیر المومنین نے اس دودھ کو تولا ہے ایک میزان پر, ایک ترازو پر, تو کہا جو دودھ بھاری ہے یہ بیٹا اس کا ہے, اور جو دودھ ہلکا ہے یہ بیٹی اس کی ہے. تو ایک سامنے صاحب بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ یا علی آپ نے کہاں سے یہ فیصلہ دے دیا ہے؟ تو میرے مولا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلِذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ نے مرد کے دو حصے رکھے, اگرچہ آیت میراث سے متعلق ہے لیکن اس کی تفسیر میں جو ہے وہ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے سوچا بھی نہیں, قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے, اب تھوڑا سوچتے اور سوچنے کے بعد مجھے جواب دیتے، آپ نے سوچا ہی نہیں اور سوچے بغیر آپ نے مجھے جواب دے دیا کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو مولا نے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے سوچے بغیر جا دیا کہ مولا پانچ ہیں۔ تب سوال کی بھی میں نے تم سے سوال کیا تھا، تم تھوڑی دیر سوچتے غور کرتے، اس کے بعد جواب دیتے کہ انگلیاں پانچ ہیں۔ کہا مولا اس میں سوچنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، چونکہ یہ ہاتھ کی انگلیاں روز و شب میرے سامنے حاضر رہتی ہیں، میرے ہاتھ روز و شب میرے سامنے ہیں، آنکھیں بند کر کے میں ایک سیکنڈ کے ایک لمحے میں بتا سکتا کتنی انگلیاں۔ فرمایا جس طریقے سے یہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے موجود رہتی ہیں، مجھ علی کے سامنے کتاب خدا اس طریقے سے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو اہل بیت سے جب بھی کوئی سوال کیا جائے، جب بھی کچھ پوچھا جائے، تو جواب میں لا نہیں کہتے۔ اگر یہ کہہ دیں، کوئی بھی شخص جو امام ہونے کا دعوے دار ہے، جو امام ہونے کا مدعی ہے، وہ یہ کہہ دے کہ لا ادری یا لا عارف یا لا عالم، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، سوچ کے بتاؤں گا، تو یہ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نبی اور امام نہیں ہو سکتا۔ اب اس نوجوان نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں 40 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو، موت کی خواہش کر رکھتے ہو، تو اس وقت تک تم موت کی خواہش اور تمنا نہ کرو جب تک یہ 40 چیزیں تمہارے پاس جمع نہ ہو جائیں۔ اور کوئی اسلام کا مکمل نظام اب سمجھنا چاہتے ہیں، ان 40 چیزوں کو سمجھ لے کوئی بھی انسان، ہم اس نشست میں تو ان کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک نشست میں پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا، اس کے سامنے سمری بیان کر دی پورے اسلام کی۔ کہا یہ 40 چیزیں ہیں جو تم نے 10 لوگوں کے لیے ہدیے کے طور پہ لے کے جانا ہے، یہ 10 لوگ ہیں جن کو تو نے ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا، گفٹ دینا ہے، اور ہر ایک کو 4 ہدیے دینے ہیں، چونکہ جن کو ہدیے دینے وہ 10 ہیں اور ہر ایک کو 4 دینے ہیں، تو 10 کو جب آپ 4 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 40 بن جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلے ہدیہ، جو 4 ہدیے تم نے جمع کرنے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے ہیں۔ جب تک تم حضرت اسرائیل کے لیے 4 ہدیے جمع نہ کرو، اس وقت تک موت کو سوچو بھی نہیں، تمنا نہیں کرو موت کی، حالات جیسے بھی ہوں۔ 4 ہدیے اسرائیل کے لیے، 4 ہدیے قبر کے لیے، جو سب سے مشکل مقام ہے، یہ سب سے پہلا مشکل مقام ہے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ 4 ہدیے منکر و نکیر کے لیے، جنہوں نے قبر میں آ کر حساب کتاب کرنا ہے، قبر میں آ کر سوال و جواب کرنا ہے، ان کے لیے 4 ہدیے۔ اور 4 ہدیے مالک کے لیے، مالک یا ملک اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا کسٹوڈین ہے، جسے ہم داروغہ جہنم کہتے ہیں، اس کا نام مالک ہے۔ کہا مالک کے لیے 4 ہدیے۔ اس کے بعد کہا کہ رضوان، رضوان اس فرشتے کا نام ہے، اس اینجل کا نام ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلے مومنین کو سلامتی کی بشارت دے گا۔ اس سلام کہتے ہیں، یہ سلام الحقیقت میں رضوان کی گفتگو ہے۔ 4 ہدیے رضوان کے لیے، 4 ہدیے میزان کے لیے، جو ایک اور مشکل مرحلہ ہے قیامت کا۔ جب انسان کے سب اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بلبلا اٹھے گا کہ یہ کتنا دقیق میزان ہے کہ جس کے اندر ایک رائی برابر عمل کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ایک ذرہ برابر بھی کس نے نیکی کی تو وہاں پہ موجود ہے، ذرہ برابر بھی کس نے برائی کی تو وہاں پہ موجود ہے۔ 4 ہدیے کس کے لیے؟ میزان کے لیے۔ اور 4 ہدیے صراط کے لیے، 4 تحفے صراط کے لیے، جب تک تم صراط کے لیے وہ 4 تحفے جمع نہ کر لو، اس وقت تک تم موت کی خواہش اور موت کی تمنا نہ کرو۔ مشکل مرحلوں میں سے ایک مرحلہ صراط کا ہے، جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں جو صراط کا یا پل کا یا برج کا تصور ہے کہ نیچے کوئی دریا ہے، اس کے اوپر سے کوئی برج گزر رہا ہے، نہیں۔ قرآن نے کیا ہے کہا ہے کہ صراط جہنم کے اندر سے ہے, جہنم کے اوپر نہیں ہے, کہ نیچے جہنم اور اوپر صراط ہو, کہا جہنم کے اندر ہے. جب امام سے پوچھا کہ مولا اگر وہ جہنم کے اندر ہے تو جو لوگ بہشت میں جا رہے ہیں وہ پھر اسی آگ سے گزر کے جائیں گے, اسی عذاب سے گزر کے جائیں گے؟ کہاں اس عذاب سے گزریں گے تو صحیح, لیکن ان کی کیفیت وہی جناب ابراہیم والی کیفیت ہوگی. جب جناب ابراہیم کو اس تمام مکالمے کے بعد, گفتگو کے بعد, جب جناب ابراہیم کو استدلال کے میدان میں شکست نہ دی جا سکی, نمرود نے جتنی بھی علمی دلیلیں تھیں, جتنی بھی عقلی دلیلیں تھیں, ان کو ماننے سے انکار کر دیا. نمرود نے کہا بس کا ایک حل ہے, جس کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو. اور اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ جس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہیں. روایت میں ہے کہ ملائک یہ سب منظر دیکھ رہے تھے, اور ملائک کہتے ہیں کہ خدایا سرزمین پر ایک ہی تو آپ کا مطیع بندہ ہے, آپ کو نمائندہ ہے, تو اس کو بچا لے. کہا جاؤ جا کے پوچھو. تو ملائک کی صف در صف آئے ہیں ملائک, اور کہتے کہ ابراہیم اللہ کا حاجت, آپ کو مشکل ہے, کوئی پرابلم ہے, دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں ڈالا جا چکا ہے, ابھی کسی وقت بھی وہ بٹن دبائیں گے اور سیدھا جو ہے وہ آگ میں. کہاں حاجت ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, لیکن آپ سے نہیں ہے, میں جس کا نمائندہ ہوں اس سے مجھے حاجت ہے. کیا خوبصورت آداب حاجت سکھائے ہیں جناب ابراہیم نے, کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے اس زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. کہا کہ اگر اپنی مشکل کو بیان کرنا ہو تو اس کے سامنے بیان کرو جو اس مشکل کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. مولانا بھی یہ فرمانا ہے بلاغہ میں, کہا کہ دیکھو جب تمہیں مشکل ہوتی ہے تم کسی انسان کے سامنے جا کر اپنی مشکل کو, اپنی حاجت کو, اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہو, اور وہ انسان آپ کا دوست ہے. لیکن آپ کی مشکل اور پریشانی کو حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, توانائی نہیں رکھتا. لہذا آپ اپنے دوست کے سامنے اپنی پریشانی بیان کریں گے, وہ بیچارہ بھی پریشان ہو جائے گا. یا پھر آپ اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کریں گے جو آپ کا دشمن ہے, تو ممکن ہے ظاہری طور پر وہ کچھ نہ کرے لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا, خوب رونا لگ رہا ہے اس کو, خوب پریشانی میں ہے. تو کہا کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے دوست کو پریشان کر دے اور اپنے دشمن کو خوش کر دے. لہذا کہا کہ اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کرو. حاجت کے آداب بھی جناب ابراہیم سکھا رہے ہیں ہمیں. کہا کہ دیکھو انسان کی زندگی میں بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں, یعنی مشکلات ہیں وہاں پہ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں یہ ساری کی ساری ہماری ایفرٹ, ہماری زحمت کا نتیجہ ہے. اتنے بعض انسان کے ذہن میں آتا ہے بھائی میں نے بڑی مشکل سے علم حاصل کیا, تعلیم حاصل کی, اسکول گیا, یونیورسٹی گیا, ڈگری حاصل کی, اس کے بعد بڑی مشکل سے جاب ہنٹ کی, اس کے بعد اتنی اچھی میری جاب ہے, یہ ساری کی ساری میری ایفرٹ ہے, میری زحمت ہے. جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, اگر دیکھو جو نعمت بھی تمہیں ملے اس نعمت کو اپنی طرف نسبت نہ دو بلکہ اپنے رب کی طرف نسبت دو. اور جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, تو اس پریشانی کو اپنی طرف نسبت دو کہ یہ جو پریشانی, یہ جو مشکل, یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے, جو امتحان پر آیا ہے, یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا ہے. کیا کہا, وَإِذَا مَرِضْتُ, اے میرے مالک جب میں مریض ہوتا ہوں, یہ کہ مالک آپ مجھے مریض کر دیتے ہیں, ویسا مریض تو جب میں کھانا سی نہیں کھایا, کچھ اور پرابلم ہوئی ہے. اب یہ مرض روحانی بھی ہو سکتی ہے, جسمانی بھی ہو سکتی ہے. ویسا مریض تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مرض کی نسبت اپنی طرف دی, مشکل کی, پریشانی کی, تکلیف کی, دکھ کی وجہ اپنے آپ کو قرار دیا. اور پھر یہ نہیں کہا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو پھر میں شفا حاصل کرتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, حکیم کے پاس جاتا ہوں, طبیب کے پاس جاتا ہوں. کہا نہیں, فہو یشفین, میرے مالک جو مجھے شفا عطا کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. بس مشکل کی نسبت میری طرف اور شفا اور حل اور نعمت کی نسبت خدا کی طرف. جب یہ ملائک آئیں اور کہتے کہ ابراہیم حاجت ہے؟ ہاں حاجت ہے، لیکن آپ سے نہیں ہے، اس سے ہے جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو روایت میں کہ جناب جبرائیل نے بھی پکار کر یہ کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا رب بنانا چاہے تو جناب ابراہیم جیسے رب کو اپنا رب بنائے. تو جب جناب ابراہیم کو پھینکا گیا تو کیا کہتا قرآن؟ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں، چونکہ بعض اوقات انسان جب سردی میں جاتا ہے کولڈ ہو جاتا ہے تو پھر بھی انسان کی طبیعت سے کہا کہ نہیں ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کا پیام بھی بن جا. تو امام فرماتے ہیں کہ جب مومنین صراط سے گزریں گے یعنی جہنم کے اندر سے گزر کر جائیں گے تو جہنم کی آگ کو خدا وہی امر دے گا، وہی حکم دے گا مومنین کے جو خدا نے جناب ابراہیم کے بارے میں آگ کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. فرمایا چار ہدیے تم جمع کر لو صراط کے لیے. اور اس کے بعد جب چار ہدیے تم جمع کرو جبرائیل کے لیے، جبرائیل جو تمام ملائک کا استاد ہے، جو تمام ملائک کا سردار ہے، سید الملائک ہے، کا چار ہدیے میرے لیے جمع کرو اور چار ہدیے تم اللہ کے لیے جمع کرو. بس یہ دس مقامات ہیں، اسرائیل، قبر، منکر و نکیر، ملک، رضوان، میزان، صراط، جبرائیل، رسول اللہ اور خود اللہ سبحانہ و تعالی. کہ جب تم یہ چالیس ہدی اپنے پاس جمع کر لو، جب یہ چالیس گفٹ تمہارے دامن میں آ جائیں تو اس کے بعد تمہیں اجازت ہے موت کی تمنا کرنے کی. اور یہ ہدیے انسان کہاں پہ جمع کرتے ہیں عزیزو؟ ان ہدیے کو جمع کرنے کے مقام آخرت نہیں ہے. انسان یہ کہ جب میں اس دنیا سے چلا چکے، ابھی تو بہت فرصت ہے نا، جب وہاں جاؤ گے تو ٹائم ہی ٹائم ہے، وہاں جا کر میں سب کے سب ہدیے، سب کے سب سوغات جمع نہیں کرنے. نہیں، اس کے لیے جو کارزار ہے، جو میدان ہے، وہ یہی دنیا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کا نام رکھا گیا ہے دین، جو قیامت کے یا آخرت کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام دین ہے، جن کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ یوم حساب، یوم کتاب، یوم قیامت کا وہ مالک ہے. سورہ ہم سب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو دین سے مراد یوم قیامت، آخرت. آخرت کا نام آخرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ یہاں پہ بوتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کاشت کرتے ہیں، وہ قیامت میں آپ نے جا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہے، محصول وہاں پہ ملنا ہے، نتیجہ وہاں پہ ملنا ہے. بس اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، اس نعمت سے استفادہ کریں. استفادہ کیسے ہوگا؟ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو زندگی عطا کی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی ہے، اور آپ نے ایک انسان کو قتل کیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اس کی ایک تو زہری تفسیر ہے کہ آپ کسی کے لیے زہری زندگی کے اسباب فراہم کر دیتے ہیں، بچا رہے ہیں انسانوں کی زندگی کو، یا کچھ لوگوں کو آپ موت کے طرف دھکیل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں موت کا بازار گرم ہے. ہمارے زمانے کے ابلیس اور ان ابلیسوں کے پیروکار انسانیت کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے. ابھی جو کچھ لبنان میں ہوا ہے، بیروت میں ہوا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بے گناہ مونے وہاں پہ شہید ہوئے. ابھی جو فرانس میں ہوا ہے، اور مسلسل جو اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے سرزمین مظلوم پاکستان ہے، چاہے افغانستان ہے، یہاں پر جو کسی ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، قرآن کے الفاظ میں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اور کون ہیں جو ان یعنی وہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کی مذمت ہر جگہ سے ہو رہی ہے، لیکن جو ان کے فنانسر ہیں، جو ان کو میدان میں لانے والے ہیں، جو ان کو قتل پر آمادہ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں دنیا خاموش ہے. یہ بھی دوغلا پن ہے نا اس دنیا کا. جو قاتل ہے، جو زہر طور پر قتل کرنے والا ہے، اس کی بڑی مذمت اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ظالم درندہ ہے وہ. لیکن کون ہے جو ان قاتلوں کو لے کر آیا ہے؟ کون ہے جس نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے؟ جن کو اسلام کا ٹائٹل دیا، اسلام کا نام دیا، جن کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ قاعدہ ہے، چاہے آئسس ہے، سب سے زیادہ قتل انہوں نے مسلمانوں کا ہی کیا ہے. اب آپ کے اختیار سے وہ خارج ہو چکے ہیں، آپ نے بنایا تھا انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے. اب وہ آپ کے اختیار سے خارج ہو چکے ہیں یا پلان بی پہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہے بالآخر، تو وہ آگ تو ایک روایت بھی ہے اور دعا بھی ہے میرے مولا کی. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. میں مولا فرماتا کہ خدایا کبھی وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جس زمانے میں ظالم آپس میں دست و گریبان ہو جائے. یعنی آتا تو ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہوتی رہی نا، کہ ایک طرف ظالم طرف مظلوم ہے. کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا جس وقت دونوں ظالم لڑ رہے ہوں گے، ظالم دست و گریبان ہوں گے. وجعلنا بینہم سالمین. اور خدایا اس زمانے میں جو مومنین ہیں ان کو سلامتی عطا فرما. تو بس ایک جو موت کا تصور ہے، ایک جو قتل کا تصور ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دیا اور پوری انسانیت کے قتل کے وہ مترادف ہو گیا، تو کس نے مولا سے پوچھا کہ مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو حکم یہ ہے، کلم الناس علی قدر اقولہم، کہ جب بھی آپ لوگوں سے گفتگو کریں تو لوگوں کا جو ذہنی معیار ہے اس کے مطابق گفتگو کریں. جیسے انبیاء اولیاء جب بھی لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو جو سامنے والے جو مخاطب کا ذہنی معیار تھا، جو علمی معیار تھا، اس کی معرفت کا جو لیول تھا، اسی کے مطابق جواب دیتے تھے. کئی شواہد موجود، ایک آدمی آتے آگے پوچھتا ہے مولا سے، امام شیعہ سے، کہ مولا جو رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، تو کیا اس وجہ سے، چونکہ رسول کے دو بیٹے تھے، ایک قاسم اور ایک ابراہیم، بڑے بیٹے قاسم تھے، تو قاسم کی وجہ سے ابو القاسم کہا جاتا ہے؟ چونکہ عرب میں کنیت ہوتی ہے بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے. تو مل فرماتے ہیں ہاں، رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے ان کے بیٹے کی وجہ سے. اور یہ صاحب یہ جواب سن کر چلے گئے. ایک صحابی وہاں پہ بیٹھے موجود ہیں. اسی دوران ایک اور صحابی آئے اور کہا، ابن زارہ، یہ جو رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا؟ کہاں. تو پتہ کیا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ چونکہ اس کی معرفت کا معیار بلند ہے نا، اس کے اندر جستجو کی، تحقیق کی، علم کی تشنگی زیادہ ہے. کہتا ہے مولا کے اور کہاں. فرمایا اور بھی وجہ ہے. کہا وہ کیا وجہ ہے؟ کہا حقیقت میں چونکہ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب قاسم ہے. امیر المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کی ڈسٹریبیوشن اور تقسیم آپ کے ہاتھ میں ہے، جو تقسیم کر دے والا ہو اسے قاسم کہتے ہیں. امیر المومنین کا لقب چونکہ قاسم ہے، اس لقب کی بنیاد پر رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو امام نے دونوں کو جواب دیا، ان کی لیول آف وزڈم اور لیول آف معرفت کے مطابق، جتنی اس کا لیول تھا، جتنا اس کا معیار تھا، اس معیار کے مطابق جواب دیا، جتنا معیار تھا. چونکہ اللہ کا حکم ہے کلم الناس علی قدر اقولہم، اس لیے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیے جب آپ نے اہل بیت کے علمی مقام کو سمجھنا ہو تو پھر اہل بیت کی احادیث سے نہ سمجھیں. جیسے کہ جتنی بھی احادیث ہیں، احادیث میں مخاطب کون؟ انسان ہے نا. یعنی جو بھی انسان کے سامنے آتا ہے اس کو مخاطب کر کے اس مجمع میں، اس جم میں، مسجد میں، محفل میں اللہ کے نبی نے، یہ اہل بیت نے احادیث بیان کی ہیں. اور احادیث میں جو سامنے والے لوگ ہیں ان کے معرفت کے لیول کو سامنے رکھا گیا ہے. اگر اہل بیت کے مقام علمی کو سمجھنا ہو تو ان کی ان دعاؤں کو پڑھیں جن دعاؤں میں ان نے مخاطب اللہ کو قرار دیا ہے. جب مخاطب اللہ ہوگا, وہ جو ایبسلیوٹ نالج ہے, وہ جو علم مطلق ہے, ان سے جب گفتگو کر رہے ہوں گے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں ضرور اس سے آپ لوگ استفادہ کریں, چونکہ یہ ایام جو گزرے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بھی ایام تھے. دیکھیے, اگر ہمیں تھوڑا سا بھی پتہ ہو کہ ایک قمیض ہے جس کو ہمارے امام نے پہنا ہے, مجھے یقین ہو کہ ایک پیراہن ہے امام کا, امام کے وجود اقدس سے وہ پیراہن, وہ قمیض مس ہوئی ہے, اور دنیا میں کسی میوزیم میں موجود ہے وہ, تو میں پوری کوشش کروں گا جا کر اس قمیض کی زیارت کروں, کروں گا نا کوشش جو میرے امام سے متعلق ہے. اور اگر کوئی کتاب ایسی موجود ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس میں امام کے الفاظ اور امام کی تحریر شامل ہے, اس سے کتنی ہماری وابستگی ہونی چاہیے. سیف سجادی, سیف کاملہ جس کو کہا جاتا ہے, وہ ایک امام کے الفاظ ہیں جو دوسرے امام نے لکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام, جب امام پنجم کے ریلت ہوئی ہے, تو امام ششم نے کہا باقی فیملی کو, آپ باقی سب کچھ لے کر چلے جائیے جو کچھ گھر میں موجود ہے, لیکن یہ چھوٹا سا باکس ہی میرے آپ حوالے کر دیے, میں آپ کچھ اور نہیں چاہتا. اب باقی جتنے بھی مال و دولت جو کچھ موجود ہے سب آپ لے جائیے. کہا مولا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو میرے جد امجد نے پڑھی تھی اور میرے والد گرامی نے اپنے ہاتھ سے وہ دعائیں لکھی تھیں. ضرور ہمارا تعلق, ضرور ہمارا کنیکشن سیف سجادیہ کے ساتھ ہونا چاہیے, دعاؤں کے ساتھ رہنا چاہیے. عزیزو, امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں تشیع کے جس میراث پر, جس فرہنگ پر فخر کیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ان میں سے ایک فخر کی وجہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس سیف سجادیہ ہے, جو چیز ہمارا ترہ امتیاز ہے, جو ہماری یہ باعث فخر ہے. تو وہ چیز جو ہماری عزت کا باعث ہو, ہماری آنر کا باعث ہو, ہمارے لیے فخر کا باعث ہو, اور اس سے ہمارا کبھی کوئی تعلق ہی نہ ہو, کوئی رابطہ ہی نہ ہو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان دیتے بھی وہ سیف سجادی میں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں. ہمارے استاد عطا اللہ محسن کراتی, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی تھی, استاد کی مثال ہے, کہ جو دعائیں ہیں نا یہ میڈیسن کی طرح ہوتی ہیں. آپ کے سر میں درد ہے, آپ کسی میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں, فارمیسی پہ گئے آپ, آپ نے کہا فارمیسی بھری پڑی ہے میڈیسن سے, آپ اتنی بڑی فارمیسی کو دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ بھائی مجھے ساری دوائیں کھانی ہے. نہیں, آپ کو ساری دوائیں نہیں کھانی. آج آپ کے سر میں درد ہے تو آپ نے صرف سر درد کی گولی لینی ہے, کل کھانسی ہوگی کھانسی کا, یعنی جو آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کی حاجت ہے, وہاں پہ سب کچھ موجود ہے, لیکن آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی حاجت کے مطابق وہاں سے پک کرنا ہے. کہا دعائیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی ایسی ہیں, چونکہ انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے, کبھی انسان خوش ہے, کبھی انسان تھکا ہوا, کبھی انسان کا بڑا ٹائم ہے. کہا جس کبھی خوش انسان لمبی دعا پڑھنا چاہتا ہے تو یہ لمبی دعا پڑھ لے, دعائیں مکارم الاخلاق پڑھ لے. کبھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے, کبھی انسان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, اتنا حوصلہ نہیں ہے, تو کہا چھوٹی سی دعا پڑھ لے. ایسی دعائیں موجود ہیں ہمارے دعاؤں کے ذخیرے میں کہ تین الفاظ پر مشتمل دعا ہے, تین الفاظ پر مشتمل دعا. اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون ہے, کہتے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا, یہ میری کوئی بات نہیں سنتا, اور میں جو بھی اسے اچھائی کا حکم دیتی ہوں یہ کام کرتا ہی نہیں ہے, جتنے غلط کام ہیں سب کاموں پہ لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بلایا ہے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے, ایک دعا پڑھیے جس کے صرف تین لفظ ہیں, اللہم نور قلبہ, تین الفاظ, اے خدایا اس کے دل کو منور فرما دے. اب نبی کی وہ دعا پڑھنی تھی اب اس بچے کے لیے, اور اس کے بعد امام حشر نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے نور کی ایمان کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس دعا کی تعلیم دیں. اگر آپ خود بچہ اپنے سینے پر اللہ منور قلبی, اگر بچہ خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ماں باپ جب بچہ سو رہے تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھیں. تو دعاؤں سے ہمارا رابطہ رہنا چاہیے. تو اب امام سجاد علیہ السلام نے دعا کو بھی زندگی قرار دیا ہے. اچھا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو موت اور حیات، قتل اور زندگی جس کا قرآن نے تذکرہ کیا گیا ہے، اس قتل سے مراد یہ ظاہری قتل ہے یہ کچھ اور ہے؟ فرمایا نہیں، اس قتل اور اس زندگی سے مراد، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زندگی دے دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگر آپ نے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دی، ایک انسان کی ہدایت کر دی، تو آپ نے ایک انسان کی ہدایت نہیں کی، آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت کر دی، پوری انسانیت کو اپنی زندگی عطا کر دی ہے. اگر کسی ایک انسان کو آپ نے گمراہ کر دیا، ایک آدمی جو حقیقی معنی میں مومن تھا، سچا آزادار تھا، اس کا دل ولایت اہل بیت سے پر تھا، آپ نے کسی بھی وجہ سے اس کو بھٹکا دیا، کسی اور کو نہیں اپنی اولاد کو، بچے جو اللہ نے فطرت سلیم کے ساتھ ہمارے حوالے کی، ایک پاک طبیعت کے ساتھ ہمارے حوالے کی، اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کر دی کہ وہ امام زمانہ کا سپاہی بن گیا، تو آپ نے صرف اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کی تربیت کر دی. اور تربیت کے لیے ماحول، تربیت کے لیے کمیونٹی بہت ضروری ہے. جو انسان کی تربیت ہے، وہ جو کہا امام خمینی نے کہ حکومت اسلامی کی تاسیس نماز اور روزے سے بڑھ کے وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے کیونکہ جب معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر وہ افراد جن کے اندر برائی بھی ہو تو ان کی برائی دب جاتی ہے، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں. کیوں اجتماعی کاموں پہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ بھائی آپ یہ مجلس گھر میں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں، آج کل تو مولانا گوگل اتنے آئے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہاں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. بھائی میں اپنے گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کروں، ایک گھنٹے کی ڈرائیو کروں، مسجد میں جاؤں، نہیں، یہ صرف مجلس سننا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی فیملی کی جو تربیت ہو رہی ہے، ایک اسلامک سینٹر میں آنے سے آپ کے بچے جو مسجد سے اور سینٹر سے وابستہ ہو رہے ہیں، یہ تربیت ہے، یہ ہدایت ہے. اب دیکھیں اہل بیت کے مقابلے میں کون سے لوگ آئے ہیں؟ وہ لوگ آئے ہیں جو گمراہ ہو چکے تھے، گمراہی جن کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی، جن کی زندگی حقیقت میں زندگی سے نکل کر فوت ہونے کی طرف، تباہ ہونے کی طرف اور نابود ہونے کی طرف جا رہی تھی. لیکن دوسری طرف اللہ نے جن کو محیی قرار دیا ہے، یا جو اللہ کی صفت حی کا مظہر ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، ان میں سے ایک صفت حی جو خود زندہ ہے اور زندگی عطا کرتا ہے، وہی بھی ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے. اہل بیت علیہ السلام، وہ لوگ جو موت کی طرف جا رہے ہیں، انہیں بار بار زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، زندگی کی طرف پکار رہے ہیں. کتنے مولا کے خطبات ہیں جو مولا نے عاشور کے دن جو ہے وہ لشکر یزید کو مخاطب کر کے دیا، اور بار بار اس میں ہدایت کی ہے، گمراہی سے بچنے کا کہا ہے. نہ صرف کربلا میں، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جو وارثان کربلا ہیں، جو عزاداران کربلا ہیں، ان کو بھی جب بھی موقع ملا ہے ہر مقام پر ہدایت کی ہے، ہر مقام پر انسان کو حقیقی زندگی کی طرف بلایا ہے. آج کل کے دن ہی تھے نا، روایت میں ہے کہ سفر کے مہینے میں یہ قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوا ہے، محرم میں، کوفہ کے میں، محرم کے ایام میں اور سفر کے ایام میں. اور کیا منظر ہے عزیزو، اور کس طریقے سے حق کا پیغام روشن کیا ہے، کوئی زبان سے تانے دے رہا ہے، کوئی تضحیک کر رہا ہے، کوئی تذلیل کر رہا ہے. جب میرے مولا امام سجاد پہنچے ہیں نا شام کے دربار میں، خطیب ہے میرے مولا، سیدہ زینب خطیب ہے، اور بی بی نے کیسی خطابت کی ہے. خطابت کچھ اصول ہوتے ہیں، تقریر کرنے کچھ اصول ہوتے ہیں جو سب لوگوں نے بیان کیے ہیں. کہا خطابت، اچھی خطابت کی ایک اصل یہ ہے، ایک قانون یہ ہے کہ خطیب اس مجمع میں گفتگو کرے جو مجمع کی اکثریت اس کی حامی ہو. اگر کسی خطیب کو ایسے مجمع کو مخاطب کرنے کا موقع مل جائے جو پورے کا پورا مجمع اس کے خلاف ہے, جتنا بڑا خطیب بھی کیوں نہ ہو اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. خطابت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خطیب زیادہ بھوکا اور پیاسا نہ ہو. اگر خطیب پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے تو اپنے معافی ضمیر کو وہ خطیب بیان نہیں کر سکتا. اور کہا خطابت کی ایک شرط یہ ہے کہ جب خطیب ممبر پہ آئے, جب خطابت کے لیے آئے تو اس کے سامنے کوئی ایسا منظر نہ ہو جو منظر ناخوشگوار ہو, جو منظر اسے غمگین کر دیتا ہو. میں کہوں گا بی بی آپ کی عظمت پر ہمارا سلام, اسلام کے دفاع پر ہمارا سلام. جب آپ شام کے دربار میں آئی ہیں میری بی بی تو آپ کے سامنے وہ مجمع تھا جو آپ کا حامی نہیں تھا بلکہ جس مجمع کو حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو ابھی یہ قافلہ شام کے باہر کھڑا ہے, تم اپنے گھروں کو سجا لو, تم پتھر جمع کر لو, جب یہ قافلہ ان گلیوں سے گزرے تو پتھر پھینکو. اے بی بی آپ کے سامنے وہ قافلہ تھا, آپ کے سامنے وہ لوگ تھے, آپ کے سامنے وہ مجمع تھا جو آپ پر پتھر مارنا چاہتا تھا. اے بی بی اے خطیب کے لیے ایک شرط یہ ہے وہ بھوکا اور پیاسا نہ ہو. بی بی آپ کی عصب پر قربان کہ جب شام غریبوں سے کھانا اور پانی بند ہوا, سب سے کم مقدار میں کھانا, سب سے کم مقدار میں پانی اے بی بی آپ کو ملتا تھا, اس لیے تو میرے مولا نے پوچھا تھا اے اماں اے پپی جان آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہے. اے کہا سجاد اسیروں کو جو کھانا ملتا ہے, اسیروں کو جو پانی ملتا ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, جو حسین کے یتیم بچے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں. اے کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, کئی دن سے میں نے پانی نہیں پیا. اے بی بی آپ نے اس جگہ پر خطاب کیا جب آپ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا. بی بی خطیب تب خطاب کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دل خراش منظر نہ ہو. اے بی بی آپ کی عصمت پر قربان آپ کے سامنے کیا منظر تھا, کسی نیزے پر اکبر کا سر تھا, کسی نیزے پر عباس کا سر تھا, کسی نیزے پر اول محمد کا سر تھا, اور یزید کے سامنے آپ کے ماں جائے حسین کا سر پڑا تھا, اور وہ اس چھڑی کے ساتھ ان دندان مبارک پر گستاخی کر رہا تھا جس کو رسول چوم دیتے. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و ان الیہ راجعون.
سلام کعبہ دل ہا حسین جان, سلام شام اما فلحا حسین جانم, حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جانم. سلام ای باب رحمت باب جنم, سلام ای باب رحمت باب جنم, سلام ای رهبر والا حسین جانم, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای زاده زهرا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان.
همیشه بلبم نام تو باشم, همیشه بلبم نام تو باشم, همی گویم که ای مولا حسین جانم, غمت را از دل و جان می پذیرم, غمت را از دل و جان می پذیرم, کنم برپا
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیام
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم غمت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین